بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني درود بھیجی محمد و آل محمد پر شہدائے گلگت بلتستان جلال آباد کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس سرزمین عشق و محبت سر اور عظمت کی داستانوں کو اور اپنے جذبوں کو حقیقی جامہ پہنانے عشق و محبت کی سرزمین کے نوجوانوں کی طرف سے آج اس چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شہداء کی یاد کو باقی رکھنا، جیسے کہ امام خامنہ ای حفظہ اللہ فرماتے ہیں، شہداء کی یاد کو باقی رکھنا خود شہادت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ ایک شہادت جو بظاہر ایک ہوتی ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک خود شہادت ہے اور ایک شہادت کے بعد کا پہلو اور رخ ہے جو وارثان شہداء اور شہادت کے ذمے عائد ہوتا ہے، اور دونوں میں ایک چیز قدر مشترک ہوتی ہے، شہادت پانے والوں میں اور جو شہادت کا پیغام لے کے آگے بڑھتے ہیں ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ شہید اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، تن، من، دھن سب کو قربان کر دیتا ہے، اسی طریقے سے شہادت کے پیغام کو پہنچانے والا بھی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اور اس کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ جہاں شہادت پانے والے بھی اعلیٰ ترین درجات کے حامل ہیں اور جہاں شہادت کے پیغام کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے والے بھی عظیم ترین پیغام کے حامل ہیں۔ لہذا آج کی جو میری گفتگو کا محور اور عنوان ہے وہ ہے آگاہی اور بصیرت۔ 15 شعبان بالکل ابھی آپ نے جشن منایا، روز عید ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس کو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یوم مستضعفین، یعنی کمزوروں، محروموں اور پابرہنہ افراد کا دن، یعنی وہ دن کہ جب بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کا امام آئے گا اور اس کو آ کر ظلم و ستم سے نجات دے گا۔ اس دن کو امام خمینی نے نیمہ شعبان کے دن کو، یوم ولادت امام زمانہ کے دن کو یوم مستضعفین جہان قرار دیا۔ افسوس یہ ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ہم اپنے اسلاف کی روایات کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ حضرت امام خمینی اور اسی طریقے سے ان کے نائب اور نائب امام زمانہ حضرت امام خامنہ ای حفظہ اللہ تعالی کی اقدار کو جو انہوں نے زندہ کی ہیں ان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ انقلابی اقدار ہیں، یہ وہ ویلیوز ہیں کہ جن کا احیاء ہمارے درمیان ضروری ہے۔ چنانچہ میں ایک ایسے طبقے سے مخاطب ہوں کہ جو ارباب علم و دانش ہیں، علم و شعور کی منزل پر ہیں، اور حالات حاضرہ سے آپ کی آگاہی، آپ کی دلچسپی اور آپ کے مطالعے میں بین الاقوامی حالات کا ہونا اس بات کی علامت ہے. اور خود یہ محفل، یہ سیمینار جو شہدائے گلگت و بلتستان جلال آباد کی یاد کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ موجود ہیں، آپ زندہ ہیں. اس لیے کہ صرف زندہ ہونا زندگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ زندگی کی علامت کے ساتھ ساتھ، زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی موجودگی کا احساس کرنا کہ میں ہوں. یہ میں ہوں یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ میں ہوں اسی وقت صحیح معنی دے گا، مکمل معنی دے گا کہ جب مجھے جہاں ہونا چاہیے میں وہاں ہوں. اگر مجھے جہاں ہونا چاہیے میں وہاں نہ ہوں تو یہ میرے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، درود بھیجی محمد وال محمد پر، یا تو آپ بہت غور سے میری گفتگو سن رہے ہیں کہ جب امام معصوم کا نام آئے تو آپ صلوات بھیجنا بھی بھول جاتے ہیں، یہ آپ جب صلوات بھیجتے ہیں تو تھوڑا سا سانس لینے میں مجھے آسانی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ پھر کے درود بھیجے محمد وال محمد پر. امام فرماتے ہیں کہ لازم ہے تم پر کہ تم اس جگہ سے بچو، اَن یراک اللہ فی معصیت، خدا تمہیں اس گناہ کے مقام پر گناہ کرتا ہوا دیکھے، قد نہاک عنہا، کہ جہاں جانے سے، جس کے انجام دینے سے اس نے تمہیں منع کیا ہے، خدا تمہیں اس مقام پہ نہ دیکھے، یا خدا تمہیں اس مقام پر دیکھے کہ جہاں پہ تمہیں ہونا چاہیے تھا اور تم وہاں موجود نہ ہو. دو چیزیں امام نے بیان کی، ایک وہ کہ جہاں تمہیں ہونا چاہیے وہاں تمہیں خدا نہ پائے، اس کا مطلب ہے تمہاری زندگی اور موجودگی کا، تمہاری پریزنس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں تم نہیں ہو. دوسری چیز کیا ہے، جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، گناہ کے ارتکاب کے وقت، گناہ کے موقع، وہاں تم ہو، اس کا مطلب ہے جب بھی تمہارا ہونے کا کوئی فلسفہ نہیں، خدا نے کہا وہاں نہیں جاؤ، تم وہاں ہو، اور جہاں جانے کا حکم دیا ہے، واجب کیا ہے، قد امر، جہاں تمہیں امر کیا ہے تو وہاں پر نہیں ہو، تو دونوں صورتوں میں انسان جو ہے وہ، تو زندگی کی ایک علامت زندہ ہونا ہے، صرف سانس لینے، جو گھر میں پڑا ہوا ہے، بستر پڑا ہوا ہے، ہسپتال پڑا ہوا ہے، وہ بھی سانس لے رہا ہے، وہ بھی زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ معنی میں کہ وہ معاشرے کے لیے مفید و کارآمد نہیں ہے، نظام حسی کے لیے مفید و کارآمد نہیں ہے. اس لیے روایات میں منع کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال کر دوسروں کے ذریعے سے اپنی دنیا کی تعمیر کرے، جی عرف عام میں ہمارا مولوی طبقہ، ملا جی، ذاکر طبقہ، جو دوسروں کے بوجھ پر پلتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا، اس لیے کہ تم دھرتی کے لیے، تم زمین کے لیے، تم نظام حسی کے لیے، تم اپنی نیچر اور کائنات کے لیے مفید نہیں ہو. جب مفید نہیں ہوں تو اس بنا میں کہہ رہا ہوں کہ ہسپتال میں پڑا ہوا شخص زندہ ہے لیکن وہ کائنات کے لیے مفید نہیں ہے. چنانچہ مفید اسی صورت میں ہوں گے کہ جب مجھے جہاں ہونا چاہیے میں وہاں ہوں. یہ بہت اہم نقطہ ہے عزیزان گرامی. اس بنا پر جو میری آج کی گفتگو کا محور و خلاصہ ہے وہ ہے آگاہی و بصیرت. 15 شعبان کا جشن آپ نے منایا، شہدائے جلال آباد گلگت و بلتستان کا کی محفل میں آپ موجود ہیں، یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ یہ 15 شعبان، نیمہ شعبان، یوم مستضفی جان ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ لہذا آج میں خالصتاً فکری گفتگو جو ہے وہ آپ کے لیے سمیٹ کے لایا ہوں. اور ابھی میں امام خمینی کے ارشادات اور آقا خامنئی کے ارشادات دیکھ رہا تھا تو نوجوانوں سے جو امیدیں وابستہ تھیں امام خمینی کو، نوجوان طبقے سے، قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو امیدیں وابستہ تھیں، اور امام خامنہ ای کو جو امیدیں وابستہ ہیں نوجوانوں سے، ان کی فہرست اگر میں بیان کروں تو یہ بہت طویل فہرست ہے. یہ کتاب ہے نقطۂ ناب، یہ 5 جلدوں پر ایک کتاب کا مجموعہ ہے کہ جس میں رہبر معظم امام خامنہ ای کے اقوال کو نوجوانوں کے حوالے سے جمع کیا گیا ہے. بہترین کتاب ہے یہ، چیدہ چیدہ نکات، موضوعات، ٹاپکس، اور اس پہ چیدہ چیدہ گفتگو اور رہ گوشہ گفتگو، ایسی گفتگو جو نوجوانوں کے ذہنوں کو دریچوں کھول دے. اس کی 5 جلدیں، واقعی یہ اس قابل ہے کہ ہمارا نوجوان پڑھیں. جس کو میں نے کہا نا، وہ انقلابی اقدار جو محو ہوتی جا رہی ہیں انقلابی طبقے کے لیے، لازم ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں. اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے، ویسے ویسے انقلابی افراد جو ہے وہ معاشرے کی چکی میں پس پس کے اپنا وجود ختم کرتے رہتے ہیں. جھڑنے کا عمل ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں پرانی عمارتیں جو ہو جاتی ہیں جھڑنے لگتی ہیں. آپ دیکھیں گے بہت پرانی اگر دیوار ہو گئی تو وہ جھڑنے لگے گی. یہ جھڑاؤ کا عمل، جس کو فارسی زبان میں ریزش کہا جاتا ہے، یہ ریزش جو ہے یہ ہر جگہ پر انسان کے ساتھ ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ریزش یعنی جھڑاؤ، انسان کے افکار کا جھڑاؤ، انسان کے اعمال کا جھڑاؤ، انسان کی آئیڈیالوجی کا جھڑاؤ، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انقلابی افراد کا جھڑاؤ شروع ہو جاتا ہے. ریزہ ریزہ ہو کر انسانی وجود گرنے لگتا ہے. مثال کے طور پر یہ برف ہے، مثلاً یہ بوتل ہی برف ہے، تھوڑی دیر میں یہ اس میں ریزش کا عمل شروع ہو جائے، ریزش یعنی پگھلنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ اور ہم زمانے کی دوڑ میں اپنی حفاظت نہ کریں تو ہم بھی جھڑاؤ کا شکار ہو جائیں گے. ہمارے انقلابی افکار، ہماری انقلابی ویلیوز، ہماری انقلابی آئیڈیالوجی، ہماری ہویت یعنی شناخت، جس کو اب تشخص کہتے ہیں، آپ کا استقلال، یہ سب کیا ہے، یہ جھڑنا شروع ہو جائے گا. اور کچھ ہی عرصے بعد، جیسے سائنس کہتی ہے کہ کچھ دنوں میں انسان چینج ہو جاتا ہے سیل کے لحاظ سے، آپ ماہیتاً تبدیل ہو جائیں گے. زمانہ اتنی نیرنگی سے آپ کو چینج کر دے گا کہ آپ چینج ہو چکے ہوں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہی وہ چیز ہے جس کو قائد شہید در حقیقت نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے، یہی وہ چیز تھی جس کو امام خمینی دیکھنا چاہتے تھے، اپنی ہویت کو، اپنے تشخص کو، اپنے استقلال اور اپنی پہچان کو باقی رکھنا. اور آج کی گفتگو جو محور ہے، کس پہ بیس کر رہی ہے؟ آگاہی و بصیرت پر. چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شناخت کو باقی رکھنا. زمانے ماضی میں، خواہ وہ صدر اسلام کا زمانہ ہو، تاریخ کربلا ہو، یا بنو امیہ و بنو عباس کے سخت ترین کٹھن مراحل کا دور ہو، یا اس کے بعد مختلف ادوار، یہاں تک کہ دور امام خمینی رحمت اللہ علیہ، یہ انقلابی افکار کیوں ختم ہو جاتے ہیں، یہ انقلابی شخصیت کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ آئیے میں مثال دوں آپ کو کہ برادر اسلامی ملک میں اسلامی انقلاب آتا ہے، پہلا وزیر اعظم بہت انقلابی ہے، لیکن وہ جو 79 میں انقلابی ترین وزیر اعظم تھا، جو منافق صدر بنی صدر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور جیتتا ہے اور وہ تمام مسائل، وہی جو ہے 2000 کچھ سال قبل، یعنی یہ 2017 ہے، 2005-6 سال قبل جو ہے جو انتخابات ہوتے ہیں، اس میں منافق ترین افراد کے ساتھ مل کر اسلامی جڑوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے. مہدی کروبی، آیت اللہ منتظری، یہ کون افراد ہیں؟ شاخص ترین، بارز ترین، مشخص ترین افراد ہیں اسلامی انقلاب کے، لیکن اپنی ہویت و شناخت کو نہیں محفوظ رکھ سکے، دشمن کا آلہ کار بن گئے. کیا ہوا؟ جھڑتے چلے گئے، اتنے جھڑے کہ افکار، آئیڈیالوجی، ویلیوز، سب کچھ اپنے ہاتھ سے کھوتے چلے گئے، اور یہاں تک ان کا پورا انقلابی وجود جس گوشت اور پوست سے بنا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور صرف وہ منافقت کی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے. یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوتا ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو دیکھیے کہ جب لیاقت علی خان کی گولی لگتی ہے اور آپریشن کے لیے جب قمیض اتاری جاتی تو پھٹی ہوئی بنیان اور پھٹے ہوئے موزے، جس کو شاید آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو، اپنی ریاست کو چھوڑ کر خالی ہاتھ پاکستان آنے والا وزیر اعظم، एक वो पाकिस्तान बनाने वाले थे और वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो आपका वजीर आजम क्या कुछ नहीं कर रहा, आपके अरबाब इख्तदार क्या कुछ नहीं कर रहे, वो आपके सामने हैं। जिनके थैलों से डॉलर निकले हैं उनको कराची यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल में मोहतरमा को बुलाया जाए, जो चोर हों वो जाके इमामत करें नमाज असर की, जो करप्शन में मुब्तला हों उनको ताज पहनाए जाएं, और इसी किस्म के दूसरे मज़ाहिर आपके सामने हैं। तो इनकलाबी अफकार क्या है, झड़ते रहते हैं, हुब्बुल वतनी ख़त्म होती रहती है। तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी हुवी तो तशख़्ुस को पहचानें, अगर नहीं पहचानेंगे तो हम भी झड़ते चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते चले जाएंगे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह यूसुफ आयत नंबर 108, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني, कह दो ये मेरा रास्ता है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ, मैं खुद भी और जो भी मेरी राह पे चलने वाला मेरा पैरोकार है। यानी ये बसीरत यानी आगाही मुकम्मल, ये रसूल के लिए भी बुनियादी तरीन शर्त है। ये जो है कुल हाद ही, यानी मुशख्खस करो अपना राबता, अपना रिश्ता, अपना रास्ता वाज़े करो। कुल हाद ही नहीं, दिस वे यानी ये रास्ता जो है, कुल हाद ही सभी, ये मेरा रास्ता, ये यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है जी। जैसे कि आप एप्लीकेशन में जब किसी टैक्सी को बुक करते हैं तो अपना मकसद वाज़े करते हैं, मुझे कहाँ तक जाना है, वाज़े करते नहीं करते। जैसे अब अभी आए हमें लेके आए ऊबर में मसलन, वाज़े किया कि हमें मदीनतुल नीबा तक जाना है, चुनाचा वाज़े किया आपने। कुल हादी सबिल यानी मुशख्खस करो, वाज़े करो, अपने लिए भी मसला हल करो, दूसरों के लिए भी मसला हल करो कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम ले जाना कहाँ। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई वाज़े और शफाफ, दो टोक, ये है मेरा रास्ता, यह है मेरा वे, यह है मेरा मेथड, यह मेरी आइडियोलॉजी, यह है मेरी रविश जिस पर मैं चलना चाहता हूं, यह दूसरा नुक्ता है। तीसरा कि अदउ इलल्लाह, रहबर का काम यह होता है, कायद का काम यह है, पेशवा का काम यह है कि वो अल्लाह की तरफ दावत दे। जैसे बारह मुखमिन ने कहा कि जो लोग अपनी तरफ दावत देते हैं वो खुदा की तरफ दावत नहीं है, वो नाम खुदा की दावत है लेकिन लोग अपनी तरफ दावत देते हैं। कहा कि अदउ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हूँ और सबसे पहले खुद में चलने वाला, लेकिन इसलिए एक शर्त है। रसूल का क्या हुक्म है, एक शर्त है इसके लिए, वह है बसीरत, अना व मन तबानी, जो मैं भी और मेरे पैरोकार भी, वाज़े तौर पर। अब अगर बसीरत को और आगाही को देखा जाए तो उसके मुख्तलिफ़ मानी हैं कि जिसमें दानाई, बीनाई कल्ब, शनाख्त और इसी किस्म के दूसरे माना इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन अगर उर्फी ज़बान में हम बसीरत का माना अगर समझना चाहें तो वो कहेंगे शनाख्त हकायक के लिए कल्ब की रोशनी का नाम बसीरत है। इसलिए कि देखने के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, एक ज़ाहिर का देखना है और एक बातिन का देखना है। जाहिर सी बात है कि ज़ाहिर के देखने के लिए आपकी दो आँखें और इनमें रोशनी या बीनाई का होना ज़रूरी है। ये रंग कौन सा है, इसका साइज़ क्या है, इसका मॉडल क्या है, इस किताब का उनवान क्या है, ये आप देख के बता सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो मादियाँ से बालातर होती हैं, मसलन आपके एहसासात को पढ़ लेना, सही, आपके चेहरे पर आपका एहसास पढ़ा जा सकता है, आप खुश हैं या नाराज़ हैं, गमगीन हैं या मुसर्रत की मंजिल पर हैं, पढ़ा जा सकता है। इसके लिए ज़ाहरी आँखों की नहीं बल्कि एक और एहसास की ज़रूरत है, उसको कहते हैं बसीरत। ये उर्फ़ आम माने हैं बसीरत। अगर और गहरा माना मुराद लें तो बसीरत से मुराद ये है कि हकायक की शनाख्त के लिए, हकीकत की शनाख्त के लिए। खूब हकीकत कोई मादी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ जनाब ये जो रॉड है, ये जो मेटल है, ये क्या है, ये हकीकत है, नहीं। حقائق کا تعلق اگر علم کی دنیا میں جائیں گے تو وہ لمبی بحث ہو جائے گی، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. حقائق کی شناخت کے لیے بصیرت کا ہونا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو نیمہ شعبان اور یوم مستضعفین جہان کا حوالہ دیا، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ اصحاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت کیا ہے؟ آگاہی و بصیرت. اگر یہ آگاہی و بصیرت نہ ہو، وہ امام کے سپاہی، امام کے جانسار، امام کے منتظر نہیں کہلا سکتے. توجہ رکھیے گا، ہم چاہیں نہ چاہیں ہم امام کی امت میں شامل ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں ہم ان کے منتظرین میں شامل ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں. ایک اور گہرا جملہ دے رہا ہوں، امام ہم ہی میں سے کچھ افراد کو منتخب کرنا چاہتا ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں ہم ہی کے ہمارے ہی درمیان سے امام 313 افراد اللہ کے حکم سے منتخب کرے گا، چنے گا، ہم چاہیں نہ چاہیں. اگر چاہیں گے بہت اچھا ہے، نہ چاہیں گے یہ ہماری مرضی ہے. چاہنے میں اور نہ چاہنے میں پوری دنیا چینج ہو جائے گی، آپ کی سینیری بالکل چینج ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نے لفظ کہا چاہنا اور نہ چاہنا، یعنی یہ آپ کی پوری آئیڈیالوجی پر بیس کرتا ہے. اسی لیے آیت اللہ جواد عامی فرماتے ہیں، امام غائب کے ماننے والے کچھ اور ہوتے ہیں اور امام منتظر موعود موجود کے ماننے والے کچھ اور ہوتے ہیں. جو امام کو صرف موجود مانتا ہے، توجہ رکھیے گا، اور جو امام کو موعود مانتا ہے، دونوں میں فرق ہے. جو امام کو موعود مانتا ہے یعنی جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، جیسے کہ مختلف آپ کو احادیث اہل سنت کی مل جائیں گی، وہ موعود پہ یقین رکھتے ہیں، موجود پہ یقین نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں امام مہدی موعود ہیں، موعود ہیں جن کا وعدہ ہے، وہ پیدا ہوں گے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آئیڈیالوجی در حقیقت 180 ڈگری آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا. آپ کہیں موجود موعود ہیں یعنی پیدا ہوں گے، ظاہر ہوں گے، ظہور کریں گے، وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی کچھ نہیں کرنا چاہ رہے. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ موعود بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ابھی پریزنٹ میں موجود ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، شاہد ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ایک شخص کہے گا امام آئیں گے، اس کا عقیدہ کچھ اور ہوگا، اور ایک کہے گا امام موجود ہیں اور وہ ظہور کریں گے، اس کا عقیدہ کچھ اور ہوگا. فرق ہے. آپ کہتے ہیں کہ استاد کلاس میں آئے گا، جب آئے گا جب خاموش ہو جائیں گے. نہیں، استاد موجود ہے یونیورسٹی میں، یہ عقیدہ کچھ اور ہوگا. بہرحال تو دونوں کی آئیڈیالوجی فرق کرتی، جو موعود مانتا ہے اس کی اور جو موجود مانتا ہے اس کی. اور اصل وہی ہے کہ امام غائب کا ماننے والا کبھی کوئی تحرک، بیداری، حرکت، موشن اس کی زندگی میں نہیں ہوگی، ہاتھ پاتھر کے بیٹھا رہے گا. لیکن جو امام منتظر کو موجود مانتا ہے، یعنی ابھی وہ اپنے آپ کو ابھی سے امام کی نگاہوں کے سامنے اپنے آپ کا آمادہ و تیار کرنے کی کوشش کرے گا. امام کے سپاہیوں کی ایک خصوصیت جو کثرت کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے آگاہی و بصیرت. اگر یہ آگاہی و بصیرت نہ ہو تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس آگاہی و بصیرت کی مثال آپ کو قرآن کریم میں بھی نظر آئے گی اور روایات میں بھی نظر آئے گی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگاہی و بصیرت توحید کے زمرے میں، جو ان کے ڈائیلاگ ہیں نیچر کے ذریعے سے، نیچر سے جو انہوں نے ڈائیلاگ کیے ہیں، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ان کے جو ڈائیلاگ ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کی بصیرت کی نشانی ہے. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ اپنے زمانے میں نوجوان تھے، جوان تھے، جوانی کے ایام میں ان کی بصیرت، آگاہی ان کو ایک مومنٹ چلانے کے لیے، ایک تحریک کی داغ بل ڈالنے کے لیے در حقیقت آمادہ کرتی ہے. حضرت ابراہیم اس طریق سے بتوں کے خلاف تحریک چلا کر لوگوں کی فکروں کو بیدار کرتے ہیں. حضرت موسیٰ فزیکلی ظالمانہ نظام کے خلاف کھڑے ہو کر، ہر نبی کو جیسے جہاں جتنا موقع ملا اس نے اپنے حالات زمانہ کے سنہریوں میں جدوجہد کی. حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے ظالم نظام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بصیرت کی بنیاد پر اپنے زمانے کی ظالمانہ طاقتوں کے خلاف اور ان کی سوئی فکروں کے خلاف در حقیقت قیام کرتے ہیں۔ یہ انفرادی مثال ہے۔ آئیے میں آپ کو نوجوانوں کا ایک واقعہ سناؤں جو ایک ٹیم کی شکل میں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی اس ٹیم کا نام لے سکتا ہے آپ میں سے؟ ہے کوئی حاضر دماغ؟ جی، اصحاب کہف۔ یہ نوجوانوں کی وہ ٹیم ہے کہ جو آگاہی و بصیرت رکھتی ہے۔ اگر کسی نے اصحاب کہف نہیں دیکھی تو جا کے دیکھیے یہ سیریل، میری خواہش ہے آپ سے، جا کے دیکھیے گا، مختار نامہ جا کے دیکھیے گا تاکہ تاریخ پتہ چلے۔ اصحاب کہف میں کیا ہے؟ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے، پانچ چھ افراد پر مشتمل ایک ٹیم ہے، چھ بھی ہیں سات بھی لکھے گئے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ آگاہی، یہ اپنے زمانے کی آئیڈیالوجی کے خلاف قیام کرتے ہیں، یہ اپنے زمانے کی رفتار کے اگینسٹ در حقیقت چلتے ہیں۔ اکثر ماہرین حیوانات اور ماہرین مچھلی یہ کہتے ہیں وہ مچھلیاں جو پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت عمل کرتی ہیں ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ جو مچھلیاں، جو دریائی علاقوں کے رہنے والے ہیں شاید میری بات کی تائید کریں، جو مچھلی پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت حرکت کرے گی اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہاؤ کے خلاف چل رہی ہوتی ہے، اس کی وہ پوٹینشیل انرجی جو اس کے اندر موجود ہے اس کو آمادہ کرتی ہے پانی کے بہاؤ کے مخالف جو ہے وہ حرکت کرے۔ یہ اصحاب کہف کی ٹیم، نوجوانوں کی ٹیم، یہ اپنے زمانے کی آئیڈیالوجی کے خلاف حرکت کرتے ہیں۔ خود سمجھتے ہیں ایک، یقین کرتے ہیں دو، اور یقین کی روشنی میں استقامت، ثابت قدمی، صبر اور پائیداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تین، یہ تین علامتیں آگاہی و بصیرت کی روشنی میں ان کا حاصل ہوتی ہیں، پہچاننا، سمجھنا، یقین کرنا، اس پر اس کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ پورے زمانے سے کیا، پوری نظام سلطنت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ ہے آگاہی و بصیرت۔ میں صرف قرآن سے حوالہ دینا چاہ رہا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے منتظرین اور ان کے اصحاب میں ایک اور جو میں نے کہا کہ ایک جو قدر مشترک ہے وہ ہے آگاہی و بصیرت۔ بس بصارت ظاہری دیکھنے کو، بصیرت حقائق کو دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ سیاسی مسائل میں بصارت کی ضرورت نہیں ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو آنکھیں مقرر کی ہیں، دو آنکھیں جو ظاہری چہرے میں موجود ہیں، دو دل کی آنکھیں۔ ظاہری چہرے میں جو آنکھیں ہیں اس سے تم امور دنیا کو پہچانتے ہو، جانتے ہو، رنگوں کی تشخیص کرتے ہو، چہروں کو پہچانتے ہو، اور جو دل کی آنکھیں ہیں وہ ہے امر آخرت کو دیکھنے کے لیے، جہاں تمہیں خدا نظر آ جائے، اینڈ آف دا وے نظر آ جائے، اختتام منزل نظر آ جائے، جہاں تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے جانا کہاں، کرنا کیا ہے۔ یہ اگر تمہیں نظر آ جائے اس کا مطلب تم بصیرت کے مالک ہو۔ اس لیے حدیث میں اذا هممت بامر فتدبر، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو۔ آپ بہت سارے کام کرتے ہیں، دیکھیں اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا اختتام کیسے ہوگا، سوچیں سمجھیں۔ اگر اچھا ہے بسم اللہ یا علی، برا ہے رک جائیے۔ چنانچہ یہ چیز ہے کہ جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں بصیرت رکھنی ہے۔ زمانے غیبت میں بھی در حقیقت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ بحر الانوار جلد نمبر 52 میں ایک روایت موجود ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ستصیبکم شبہۃ فتبقون بالعالمین یورا والا امام ہدا، بہت جلد تم پہ ایک مشتبہ امور والا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ جس میں امور مشتبہ ہو جائیں گے، ایک جیسے نظر آئیں گے۔ مشتبہ یعنی ایک چیز دوسری چیز سے ملتی جلتی ہوگی، جو ٹوئنس ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ہوتا ہے انسان کہتا ہے نا اے کون سا ہے، بی کون سا، پتہ نہیں چلتا، پتہ لگا اے نے کام کیا تھا آپ بی کو کہہ رہے ہو، بی نے کام کیا اے کو آپ سنا رہے ہوتے ہیں. مشتبہ امور شبہ، یعنی جہاں پہ شبہ ہو، آپ کو اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی مجھے شبہ ہو رہا ہے جی دال میں کچھ کالا ہے. امام کہہ رہے ہیں مسائل اتنے گھمبیر ہو جائیں گے کہ تمہیں تم مشتبہ ہو جاؤ گے، تمہیں شبہ ہونے لگے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، یہ حق ہے یہ حق ہے، یہ باطل ہے یہ باطل ہے. اتنا زیادہ میک اپ کیا جائے گا کہ تمہارے لیے تشخیص مشکل ہو جائے گی. میک اپ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، دو افراد کو بالکل سملر حالت میں لے آیا لایا جا سکتا ہے، ایک بالکل شبیہ صورت. امام کہہ رہے ہیں ستصیبکم، بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے، شبہتن شبہ تم پر وارد ہوگا، فتبقون بلا علی من یرا ولا امام ہدا، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں تم ایسے ہو جاؤ گے نہ کوئی علم ہدایت تمہیں نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی امام ہوگا جو تمہاری ہدایت کرے گا. توجہ رکھیے گا، یہاں پر بصیرت کی ضرورت ہے. یہ جو امام نے کہا، اور پھر راوی نے امام سے پوچھا بتائی مولا کیا کریں، امام کا دعا غریق پڑھو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعا غریق پڑھو. امام نے کہا الا من دعا دعا الغریق، سوائے اس کے کون نجات پائے گا، لا ینجو منہا الا من دعا دعا الغریق، کون نجات پائے گا اس زمانے سے مشتبہ امور سے، میک اپ کہ جب حق و باطل کو اتنا سملر کر دیا جائے گا، جو دعائے غریق پڑے گا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میں آگاہی بصیرت کو زمانے حاضر سے ملاتے ہوئے اپنی گفتگو کو آخر کی طرف لے کے آ رہا ہوں. یعنی کوئی ہدایت نہیں ہوگی تمہارے پاس، بلا علم یوراں، کوئی علم تمہیں کوئی ہدایت تمہیں دکھائی نہیں دے گی، امام تمہارا پردہ غیب میں ہوگا. لہذا اگر تم نے اپنے دین کو مضبوطی سے نہیں چھامے رکھا، تم دشمن کے بنائے ہوئے میک اپ شدہ اسلام کو حقیقی اسلام تصور کرو گے، جس کو امام خمینی نے کیا کہا، امریکی اسلام. وہ اسلام امریکی اسلام، من پسند اسلام، تم اس اسلام کو حقیقی سمجھ بیٹھو گے. لہذا امام نے کہا دعائے غریق پڑھو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک، یعنی اپنے دین پر. اس کا مطلب ہے کہ دین کو اب ہمیں تھامنا ہے. امام سے پوچھا کہ معرفت اللہ کا حق کیا ہے، معرفت الہی کا حق کیا ہے. امام نے کہا معرفت الہی کا حق یہ ہے کہ تم اپنے امام وقت کو پہچانو جس کی اطاعت تم پر فرض ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسرا نقطہ اسی ذیل میں، یہ جو میں نے کہا نا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میک اپ شدہ اسلام کو آپ حقیقی دیکھیں گے، کیا پہلی چیز کیا ہے، دعائے غریق ثبت قلبی علی دینک، یعنی اپنے دین پر، ہر دین پر نہیں، ہر آئیڈیالوجی پہ نہیں، ہر اہرے غیرے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی ہے. ثبت قلبی علی دینک، تیرا دین، تیرا نمائندہ، تیری طرف سے بنائے وہ ولی فقیہ، تیرے امام کا حقیقی نائب. توجہ رکھیے گا، یہ دینک، اس میں بہت آئیڈیالوجی موجود ہے. دامن وقت کو جشن میں اس کو کھولوں، یہ دعائے غریق جو کہہ رہے ہیں، یعنی دین کو پکڑنے کی کوشش کر رہے امام کر رہے ہیں. اب پہلا نقطہ اس ذیل میں نے کیا بیان کیا، معرفت الہی کیا ہے، معرفت الہی کا حق ہے امام وقت کو پہچانو، ایک. دوسرا، رسول اللہ کی مشہور و معروف حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور کمال الدین میں بھی باب ہشتم میں اس کو روایت کیا گیا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ امام وقت کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی امام کو پہچاننا آپ کو جاہلیت کی موت سے نکالے گا. یعنی امام عصر کی معرفت کے لیے لازمی شرط کیا ہے، دین داری، دین محوری، دین پر عمل کرنا، تدین، حلال و حرام کو اپنی زندگی میں مد نظر رکھنا. اب رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر امام کو نہیں پہچانا، وہ ولم یعرف امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. اب زمانے کا امام کون ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے گا. ایک امام کی، اللہ کی معرفت کیا ہے، امام وقت کو پہچاننا، اس کی اطاعت کرنا، صحیح. دوسری طرف امام صادق کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں ہدایت نہیں ہوگی, امام پردہ غیب میں ہوگا. دعائے غریق پڑھو, ثبت قلبی علی دینک, اپنے دین پر ثابت کرو. دین کس سے لیں گے؟ امام وقت سے لیں گے. اور امام وقت کو کیسے سمجھیں گے؟ جب روایت کا حقیقی مشاہدہ کریں گے, مطالعہ کریں گے, اسٹڈی کریں گے, جب جا کے امام سمجھ میں آئے گا. وإلّا آپ کو ایسے ایسے امام بنا کے دکھائے جائیں گے کہ آپ کے لیے تشہد کرنا مشکل ہو جائے گا. آج یہ شعبدہ باز بعض ممبروں پہ آ کے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہمارے اچھے اچھے افراد, انقلابی افراد, تنظیمی افراد, دیندار افراد, نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں. بظاہر اچھی بات کہہ رہے ہیں, مولانا مان لیں. اس کے لیے بصیرت چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عصر کی معرفت صرف دین کے سائے میں, ثبت قلبی علی دینک, میرا دل تیرے دین پر رہے. امام وقت کی معرفت دین کے دائرے میں, دین کے سینیریوں میں, دین کے سرکل میں آپ کو مل سکتی ہے, باہر سے نہیں مل سکتی. اس لیے حدیث میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, معصوم نے فرمایا, لا یکون العبد مؤمنا, کوئی شخص, کوئی عبد, کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا, حتی یہاں تک کہ یعرف اللہ ورسولہ والائمت کلہم, یہاں تک کہ وہ اللہ کو پہچانے, رسول کو پہچانے, تمام ائمہ کی معرفت حاصل کرے. وہ امامہ زمانے ہی, اور تمام ائمہ کے بعد جو زمانے کا امام ہے اس کے زمانے کا, اس کو پہچانے. ویرد الیہ ویسلم لہ, اس کی طرف لوٹ کر جائیں اور اسی کے سامنے تسلیم خم ہو جائے. اس کے لیے آگاہی اور بصیرت چاہیے عزیزان گرامی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہاں رسول اللہ فرماتے ہیں, جب آخری زمانے کے افراد کے ایمان کو سراہتے ہیں اور اس کی تعریف و تمجید کرتے ہیں, رسول اللہ تو کہتے ہیں طوبی للصابرین فی غیبتہ, طوبی للصابرین فی غیبتہ لغیبتہ, کہ خوشخبری ہے ان افراد کے لیے جو بارہویں امام کی زمانہ غیبت میں صبر اور استقامت سے ڈٹے رہیں گے. جب کوئی عالم ہدایت اور امام وقت نہ ہوگا, وہ دین پر جمے رہیں گے. اسی لیے کہا ہے کہ دین کو محفوظ کرنا ایسے ہی جیسے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا. صبح بندہ جائے گا, با ایمان ہوگا, واپس آئے گا, ایمان ڈگمگا رہا ہوگا. یہ وہی چیز ہے. عزیزان گرامی, یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بصیرت و آگاہی ہے وہ صرف دین کے سائے میں حاصل ہو سکتی ہے. امام وقت کی معرفت دین کے سائے میں حاصل ہو سکتی ہے. ہر کوئی بنائے ہوا امام وقت نہیں چاہیے, امام معصوم ہو جو خدا کی طرف سے ہو. لہذا کہا کتوب للمقیمین علی محبتہم, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے, گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ کہ جو محمد اور آل محمد کی محبت پر ثابت قدم رہتے ہیں, قائم رہنے والے ہیں, وہ دین کے دائرے میں. تو آگاہی و بصیرت اگر نہ ہو تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور جس کو رہبر معظم بھی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی بارہا فرماتے رہے کہ سیاسی بصیرت اپنے اندر پیدا کریں. پولیٹیکل ایجنٹ نہیں کہا, پولیٹیکل ورکر نہیں کہا, ٹھیک ہے, وہ جو بننا چاہتا بنے, لیکن ہر شخص تو سیاستدان نہیں بن سکتا نا. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں سیاستدان ہوتے ہیں, لیکن سیاسی بصیرت, اینالائز کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ اینالائز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر سکیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے بلا تکلف. کیونکہ امام رسول اللہ کہہ گئے کہ اگر عالمانہ زندگی اور عالمانہ موت چاہتے ہو, باشعور زندگی باشعور موت چاہتے ہو, امام وقت کو پہچانو. اور امام وقت کو اللہ رسول اور اہل بیت کے چینل سے ہی دینداری کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. دین پہ عمل ہوگا تو آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ میری گفتگو کا حصہ اور آخری حصہ میں آپ کی خدمت پیش کروں. دو تین کلمات میں امام خامنئی اور امام خمینی کے پیش کرنا چاہتا ہوں آگاہی و بصیرت کے حوالے سے, کہ امام خمینی کیا دیکھنا چاہتے تھے اور فی زمانہ ہم جن حالات میں ہیں ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے امام خمینی کی, جوانانہ دیدگاہ امام خمینی, واقعی پڑھنے والی کتاب ہے. یہ اس قابل ہے کہ سیمینار رکھے جائیں کہ ہمارا امام خمینی ہم سے کیا چاہتا ہے, جس نے ہمیں زندگی دی, ہمیں ہویت دی, ہمیں تشخص دیا, ہمیں استقلال دیا, ہمیں آزادی دی, ہمیں فکر دی, ہمیں شعور دیا, ہمیں حقیقی دین سکھایا, ہمیں محبت عالم محمد عالم محمد سے آشنا کیا. وہ ہمیں کس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ نیک بننے کی کوشش کریں, منتظران مصلح باید خود صالح باشند. امام خمینی کا جملہ ہے کہ مصلح یعنی اصلاح کرنے والا امام اس کے چاہنے والوں کو چاہیے وہ خود بھی صالح ہوں، نیک ہوں، نیکی کا حکم دینے والے ہوں، اچھائیوں کو پھیلانے والوں. میرا امام تو اچھائیوں کو پھیلانے والا ہے لیکن میں برائیوں کو انجام دینے والا ہوں، تو یہ تو مطابقت اچھی چیز نہیں ہے نا. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی امام خمینی کہتے ہیں ہوشیاری، زیرکی، دانائی، بصیرت. در حقیقت یہ امام خمینی کہتے ہیں یہ شرط ہے. امام خمینی فرماتے ہیں میں خداوند عالم سے ملت کی بیداری اور ہوشیاری کے لیے، خصوصاً آپ نوجوانوں کی بیداری اور ہوشیاری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ان دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے قوم کے نوجوانوں کو بیدار اور ہوشیار کرے، اور امید رکھتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتور ڈالنا چاہتے ہیں وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائیں. لیکن یہ کب ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود ہوشیار ہوں. ایک اور جگہ امام خمینی فرماتے ہیں درود بھیجے محمد و آل محمد پر، میں اسکول کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ بین الاقوامی اور ملکی مسائل پر توجہ رکھیں گے. کیا ہو رہا ہے آج کے الیکٹرک کے نام پر اتنا بڑا غبن کر دیا جاتا ہے، قوم کو پاناما لیکس میں پھنسایا ہوا ہے. کبھی کے الیکٹرک کا شوشہ کر کے پاناما لیکس کو بچایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی پاناما لیکس کا شوشہ کر کے جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کو کئی اسلامی ممالک کے نام نہاد اتحاد کا جنرل بنایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمیں الجھا دیا جاتا ہے. کبھی جو ہے وہ نواز شریف کے استعفے کی جو ہے بلبلے شروع ہو جاتے ہیں اور ساری توجہ وہاں لگ جاتی ہے، اور اصل جو مسائل ہیں ملکی مسائل، چیتے چیتے سیاسی مسائل، ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. ہم خود نہیں کہتے ہیں اسی صورت میں ہے کہ جب آپ ہوشیار ہوں، متوجہ ہوں. یہی وجہ ہے آج بھی ایران جیسے ملک میں قومی اسمبلی کی کارروائی براہ راست ریڈیو پر نشر کی جاتی ہے تاکہ لوگ سنیں ہو کیا رہا ہے. ٹیکسی ڈرائیور سنیں، بس والا سنیں، روٹی والا سنیں، روٹی لائن میں لگنے والا سنیں، پتہ چلے ہو کیا رہا ہے ملک میں. یہاں اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، قوم کو پتہ ہی نہیں چلتا. امام خمینی کہتا ہے مسلمان اقوام کی نابودی کا سبب یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سلایا گیا ہے، افیون کا، دین کا انجیکشن لگا کر سلایا گیا ہے. یہی کام ہمارے ساتھ، یہ تو خدا بھلا کرا قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے ہمیں حقیقی دین سے آشنا کیا ہے. جب کسی کے جسم میں زہر داخل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے معدے کو دھویا جاتا ہے، یہ ایسی اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، یہ ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے زہر جو ہے زائل ہو جائے. برسوں سے یہ انجیکشن ہمیں لگائے جا رہے تھے، لیکن قائد شہید نے آ کر دین محمدی کا، اسلام محمدی کا جو امام خمینی نے ان کو انجیکشن دیا تھا وہ لا کے ہماری رگوں میں ڈالا ہے. اور آج ہم حقیقت کی باتیں کریں، آج جو کچھ بھی ہمیں یہ قائد شہید کی کاوشوں کوششوں کا نتیجہ ہے. عزیز علی کرم، توجہ یاد رکھیے گا، اپنے شہدا کو باقی رکھے. آگاہی و بصیرت اگر نہ ہوگی تو پھر امام خمینی کہتے ہیں کہ لوٹ لاٹ کے چلے جائیں گے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. رہبر معظم فرماتے ہیں، یہ کتاب بھی دانشگاہ و دانشجو، یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، یہ بھی امام خمینی کی کتاب ہے جس میں یونیورسٹی اور نوجوانوں یعنی طالب علموں سے متعلق جو ہے گفتگو کو یہاں پہ جمع کیا گیا. اس میں فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 128 پر، فہم اور بصیرت اور دانائی کے مطابق عمل کریں. رہبر خود کہتے ہیں، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، کہا کہ میں فیشن کا مخالف نہیں ہوں. نوجوان ہو فیشن نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان ہی کے لیے زیبا ہے. کوئی 60 سال کا آدمی جو ہے وہ کوئی فیشن کرے تو آپ کہیں جناب یہ بڈھے کو کیا ہو گیا ہے جی؟ وہ کیا کہتے ہیں اردو زبان میں اس کو، بڈھی گوڑی لال لگام، یہ بڈھے کو ہری ہری سوج رہی ہے مثلا. خب نوجوانوں کے لیے زیبا ہے کہ وہ فیشن کریں، لیکن رہبر کہتے ہیں فیشن کا مخالف نہیں ہوں، موافق ہوں. لیکن کون سا فیشن؟ جو آپ کی اپنی ویلیوز اور ثقافت پر مبنی ہو، نہ یہ کہ جو یورپین آپ کو دے رہے ہیں، امریکی آپ کو دے رہے ہیں کہ بالوں کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. پوری قوم جو ہے وہ بال پہلے بٹھانے پہ لگے ہوئے تھے نوجوان، اب بال کھڑا کرنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں گویا کہ بم پھٹ گیا ہو. जी पैंट जो है पहले ढंग से पहना करते थे, अब पैंट उतर रही होती है तो फैशनेबल समझा जाता है, पैंट फटी हुई होती है तो फैशनेबल समझा जाता है, पैंट जितनी मैली होती है उतनी फैशनेबल समझा जाता है। इसका मतलब क्या है? अब ये जीन्स की पूरी तारीख, ये जीन्स ईजाद कहाँ से की गई? ये वो मज़दूर तबके के लिए ईजाद की गई थी कि जो दर हकीकत मोटा कपड़ा हो और घिसते जाओ उसको, घिसते जाओ ताकि जो है हार्ड वर्किंग करने वाले हो घिसते जाओ। हम आज हमारे लिए फैशन हो गया है जीन्स पहनना, जी ये जीन्स वो जीन्स फलां की जीन्स इसकी जीन्स उसकी जीन्स। रहबर कहते हैं बसीरत के साथ, दानाई के साथ, अक्लमंदी के साथ अमल करो, मंतकी अमल करो। कहते हैं कि ये छठी खसूसियत है, इससे पहले पांच खसूसियत बयान कर चुके हैं। फरमाते हैं कि मैं नौजवानों में और उनकी तहरीक में, जो भी उनकी तंजीम है, क्योंकि रहबर तंजीम के मुखालिफ नहीं है, ये भी एक कॉल मेरे पास मौजूद है, कहते हैं मैं तंजीम को मुखालिफ, लेकिन तंजीम क्या है, क्यों है, किस लिए क्या कर रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल फरमाते हैं कि अकली मंतकी और इल्म की बुनियाद पर अपने कामों को अंजाम दें। अगर आपके हर काम की बुनियाद इल्म, अक्ल, मंतिक और बसीरत होगी, आप कभी शिकस्त नहीं खा सकते। आखिर क्या वजह है कि हिज़्बुल्लाह जैसी तंजीम क्यों मजमूई तौर पर शिकस्त का शिकार नहीं हुई है? उसे भी शिकस्तें हुई हैं तारीख़ के कई पैरा कई ज़माने में, उसे शिकस्तों का सामना हुआ है, लेकिन मजमूई तौर पर कामयाब है। क्यों क्यों कामयाब है? आसमान से उतरे सुलेमानी टोपी पहनते के नज़र नहीं आए, वो यही है बसीरत, आगाही, शनाख्त और मंतिक और इल्म और अकल की रोशनी में जो काम करेगा। हम लोग मुँह के फायर होते हैं, आज हम ये बंद कर देंगे, आज वो बंद कर देंगे, होता होता कुछ नहीं है। मुझे इसी जगह पर एक आले मदीन के अकवाल याद आ रहे हैं कि काश के हमारे उलमा जो हैं वो हसन नसरुल्ला से सीखें। वो कहता है बंद कर दूंगा तो बंद कर दूंगा, वो कहता है खोल दूंगा तो खोल दूंगा, वो कहता है जाहिदु मलाजे अकुम, अपनी पनागाहें ढूंढ लो, अगले दिन से हमला शुरू कर देता है। वो जब कहता है कि इसराइल के चप्पा चप्पा हमारी निगाहों के सामने है तो होता है, यानी जो कह रहे उसको फिर अमल करके भी दिखाओ। यह है सही रहबर की सही खसूसियत, नहीं कि बयानबाजी। कायदे शहीद ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जो है वो बयानात के हमले करते थे, नहीं, अमली तौर पर करके दिखाया कायदे शहीद ने, अमली तौर पर साबित किया इस चीज़ को। तो हिज़्बुल्लाह की सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि अक्ल, बीनिश, आगाही, ताक़ुल, मंतिक की बुनियाद पर अमल करते, इसलिए कामयाब हैं। हम क्यों नहीं कामयाब हैं? हम इसलिए कामयाब हैं कि हम निज़ाम वलायत फ़कीह से सूरतन वन्नामन वाबस्ता हैं, हकीकी तमस्सुक जो है वह हमारे अंदर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, या मुत्तफिक नहीं है या मुत्तहिद नहीं है। बहरहाल तो कहते हैं कि अगर आगाही और बसीरत की बुनियाद पर अमल करोगे तो कामयाब रहोगे, लेकिन अगर आगाही और बसीरत की बुनियाद पर अमल नहीं होगा तो हमेशा चोट खाओगे। और आखिरी कौल आपको सुनाऊं और हालात हाजिर से मुतालिक एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, और आपकी ज़हमत तमाम करूँ, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और चीज़ जो रहबर अपने नौजवानों से ताकीद करते हैं, तारीख का तत्बीकी जायज़ा और मुतालिया। एक हिस्ट्री आप पढ़ते हैं रीडिंग के लिए, आपने मुताला पाकिस्तान की हिस्ट्री 1857 की जंग आज़ादी, 1947 की तहरीक आज़ादी, ये 73 का आइन, ये मुख्तलिफ चीज़ें आपने पढ़ी। एक है तारीख तहलीली, एनालाइज के साथ हिस्ट्री को पढ़ना। वो क्या है? ये वाकया क्यों हुआ? जंग खैबर मुसलमान को कामयाब हुए, जंग बदर में, जंग ओहद में मुसलमानों की शिकस्त या कामयाबी के असबाब क्या थे? इस्लामी इनकलाब क्यों कामयाब हुआ कि जब पूरी दुनिया में अमेरिका का डंका बजाया जा रहा था, अमेरिका का बोलबाला था, अमेरिका के नुमाइंदे और गुमाश्ते और एजेंट दर हकीकत तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिए हुए थे, ईरान में क्या हो गया? यह तहलीली। اور ایک ہے تطبیقی، یعنی یہ تیسرا درجہ ہے تاریخ کا، جس کو رہبر نے کہا میں نوجوانوں سے یہ والی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، اسٹڈی کرنے والا چاہتا ہوں. یعنی تطبیقی یعنی ماضی کو پڑھیں، انالائز کریں، اور اس انالائز سے کچھ اصول، کچھ پرنسپل، کچھ رہنما اصول نکالیں اور اپنے زمانے کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ اس زمانے میں ماضی کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ کام بنو امیہ بنو عباس نے کیا، تاریخ تطبیقی کی ہے. یہ کام آج امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کر رہے ہیں. امام حسن عسکری کو لا کے جو جلا وطن کر کے سامرہ میں فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا، یہ تاریخ تطبیقی تھی. انہیں معلوم تھا کہ اس کی صلب سے، اس کے صلب سے ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے کہ جو پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا. لہذا کے انہوں نے اپلائی کیا اس کو، عمل میں لے کر قید کیا کہ نہیں آنے دیں گے. آیا وہی کام در حقیقت امریکہ اور اسرائیل نے کیا. اگر آپ شدت پسندی کے اسباب پر روشنی ڈالیں، موجودہ دور میں تکفیریت کے اسباب پر روشنی ڈالیں، جس کو میں نے شہید خرم زکی کی مجلس برسی میں کہا تھا کہ ایک ٹرائنگل ہے، یہ ٹرائنگل اور اس کے درمیان ایک دجال کی آنکھ جو آپ کو ڈالر پہ نظر آ جائے گی، یہ ٹرائنگل کون سا ٹرائنگل ہے. موجودہ دور میں اگر اس کی تشریح کی جائے، یہ تکفیریت، وہابیت دو اینگل، اور تیسرا اینگل ہے عیسائیت اور یہودیت، یہ دو چیزیں مل کر ایک جو وہابیت اور تکفیریت کے ٹرائنگل کو در حق منحوس مسلط کو وجود میں لا رہے ہیں. اور اگر ہمارے پاس انالائز نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، چل چلاؤ ہے ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا،